مجلس سے پہلے یہ اطلاع دینی ہے، ایک افسوس کی اور غم کی اطلاع ہے کہ حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب دامت برکاتہم کی اہلیہ کچھ عرصے سے علیل تھی، تو آج ظہر اور عصر کے درمیان ان کا انتقال ہو گیا، بڑا دکھ ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدظلہم سے بات ہوئی تھی، تو معلوم ہوا کہ وہ بھائی آواز والے کہاں ہیں؟ جی ہاں، تو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدظلہم العالی کی اہلیہ کچھ دنوں سے بیمار تھیں، تو ان کا انتقال ہو گیا ہے. آج ظہر اور عصر کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا، حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدظلہم العالی کی اہلیہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں اور علیل تھیں، دو چار روز ہسپتال بھی رہیں اور پھر واپس آ گئی تھیں. حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدظلہم اس میں ان کی تیمارداری اور خدمت میں مصروف تھے، تو ابھی ان کا فون آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ظہر عصر کے درمیان ان کی اہلیہ بچیوں کو قرآن مجید پڑھا رہی تھی، یعنی ہسپتال سے واپس آ گئی تھی اور گھر میں بیٹھی ہوئی اپنے ذہن میں بچیوں کو قرآن مجید پڑھا رہی تھی، وہیں بیٹھے بیٹھے لیٹ گئے، اب وہ انتقال ہو. تو اس لیے بہرحال چونکہ واپس اب دارالعلوم جانا ہے، اس لیے مختصر بیان انشاءاللہ ہوگا، اور ابھی تک جنازے کا وقت متعین نہیں ہوا. خیال یہ ہے کہ شاید عشاء کے بعد جنازہ ہوگا، اندازہ ہے، اور دارالعلوم کراچی ہی کے قبرستان میں تدفین ہوگی. ساتویں جلد چاہیے. ابھی اطلاع ملی ہے کہ دارالعلوم کی جامع مسجد میں نماز عشاء 9:15 ہوتی ہے. دارالعلوم کورنگی جامع مسجد میں نماز 9:15 ہوتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدظلہم کی اہلیہ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور وہیں قبرستان ہے دارالعلوم کے احاطے ہی میں، تو وہیں تدفین ہوگی. آپ سب حضرات سے دعا کی خصوصی درخواست ہے، جو حضرات جا سکیں ٹھیک ہے، ورنہ ایصال ثواب کا اہتمام ضرور کریں. مفتی عبد الرؤف صاحب مدظلہم اگرچہ ہمارے ساتھی ہیں اور ایک زمانے میں ہم اور وہ دونوں ساتھی تھے، اب بھی الحمدللہ ساتھی ہیں، اور دارالعلوم کراچی میں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کے پاس، یعنی اپنے دادا رحمہ اللہ کے پاس جب میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تخصص الافتاء کے لیے، تو اس وقت میں مفتی عبد الرؤف صاحب بھی وہاں پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ اس وقت بھی اپنی جوانی کے اندر یہ زہد و تقویٰ کا نمونہ تھے. کتاب نہیں ملے گی. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی ان اخرج أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزاك بزرگان محترم یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر تک 20 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. اس سے پہلے پچھلی حاضری کے موقع پر جو آیات تلاوت کی گئی تھیں اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا کا ذکر تھا جس کو قرآن نے نقل کیا کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی کہ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسا نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں اور آپ میری اولاد کے اندر میرے لیے اصلاح فرما دیجئے. بے شک میں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا پچھلی آیات کے اندر بیان کی گئی تھی اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دعا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے بھی دعا کی, اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی. یہ فرمایا کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں, اور یہ فرمایا کہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسا نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں, اور یہ فرمایا کہ میرے لیے میری اولاد کے اندر اصلاح فرما دیجئے. تو گویا اللہ تعالی نے یہ دعا نقل کر کے یہ بات بتلا دی کہ آدمی کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور پچھلی آیات میں یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے, کیونکہ اس کی ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھا اٹھا کر اس کا حمل برداشت کیا, اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، اور پھر 30 مہینے 2.5 سال کے اندر اس کو اٹھائے پھیری اور دودھ چھوڑایا. تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ بات بتائی اور سکھائی کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی، بلکہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. اپنے لیے اس لیے کہ سب سے پہلے تو خود اپنی نجات چاہیے، آدمی خود نجات یافتہ ہو تو آگے بات بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے کہ جنہوں نے تکلیفیں اٹھا کر ہمیں پالا. اور اسی لیے قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی دعا سکھائی گئی کہ رب اغفر لی ولی والدی، جو ہم ہر نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں کہ اے پروردگار میری بھی مغفرت فرما دیجئے اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجئے. تو وہاں بھی اپنے اور والدین کے لیے دعا کی تعلیم کی گئی. اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپنے کی حالت میں پالا. تو یہ تو اپنے لیے اور والدین کے لیے دعا ہو گئی، اور اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. چنانچہ یہاں فرمایا گیا واصلح لی فی ذریتی، کہ اے پروردگار میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح کر دیجئے، یعنی میری اولاد میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور ایک اور جگہ میں فرمایا گیا کہ حبلنا ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اور اسی لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جتنا آدمی اپنی اولاد پر محنت کرتا ہے دین کی، اتنی ہی دعا کے لیے بھی کرنی چاہیے. بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اولاد سے محنت کر کے نا امید ہو جاتا ہے، کوشش کر رہا ہے اولاد سنی نہیں رہی. بلکہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب اولاد کو زیادہ کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر زیادہ کچھ کہیں گے تو پلٹ کے پتہ نہیں وہ کیا جواب دے دیں. تو ابھی تو گناہگار ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ پناہ میں رکھ کے کہیں پلٹ کے کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جس سے وہ کفر تک پہنچ جائیں. تو جو تبلیغ کرنے والا ہے یا ان کو نصیحت کرنے والا ہے وہ گناہگار ہو جائے گا. اس لیے ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو تبلیغ کرنا یا ان کو دین کی دعوت دینا فی الحال چھوڑ دے، لیکن کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ دعا کرنا چھوڑ دے. چنانچہ جس وقت میں اولاد کو نصیحت کر رہا ہے تو جتنی نصیحت کر رہا ہے اتنی اولاد کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. صبح بھی نصیحت کر رہا ہو، شام بھی نصیحت کر رہا ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ پانچوں وقت میں اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کرو کہ یا اللہ میں تو نصیحت کر رہا ہوں، آپ اس نصیحت کے اندر تاثیر پیدا فرما دیجئے اور ان کا دل جو ہے نیکی کی طرف پھیر دیجئے. اور اگر نصیحت کرنے کا اثر نہ بھی ہو تو نصیحت چھوڑی جا سکتی ہے وقتی طور پر، عارضی طور پر، تاکہ کوئی اور کوئی بڑی خرابی پیدا نہ ہو جائے، لیکن دعا کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو چنانچہ جس وقت میں تبلیغ کو یا نصیحت کو چھوڑ بھی دیا جائے اس وقت میں بھی حکم یہ ہوگا کہ دعا کرتے رہو. واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اور ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ اچھا پہلو بھی ذکر کرتے ہیں پھر برے لوگوں کا پہلو بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو آیات آج میں نے تلاوت کی اس میں ایک برے آدمی کا ذکر کیا ہے. ایک تو وہ نیک آدمی تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عنہ کہ جس نے اپنے لیے بھی دعا کی، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی. اور ایک اور دیکھو آدمی کیسا ہے، وہ کیسا ہے، اس کو قرآن نے فرمایا کہ والذی قال لوالدی، اور وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، اف ہے تمہارے لیے، اتا ایدانینی ان اخرج، کیا تم مجھے یہ دھمکی دیتے ہو کہ مجھے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، وقت خلت القرون من قبلی، اور حالانکہ مجھ سے پہلے تو بہت نسلیں گزر گئیں. اب یہ کافر آدمی ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے نہ دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے. اور جب ماں باپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا کچھ خیال کرو اور اللہ تعالیٰ کی پر ایمان لاؤ اور نیک اعمال اختیار کرو، تو بجائے اس کے کہ اپنے والدین کی بات مانتا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا اور کہہ رہا اف لکما، اف ہے تمہارے لیے، گویا اپنے ماں باپ کو اف کہہ رہا ہے. اور اسی سے پتا چلا کہ کافر جو ہے وہ ماں باپ کو کہتا اف اور مومن کبھی اف نہیں کہتا. چنانچہ سورہ بنو اسرائیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقل لہما افن ولا تنہرہما, اپنے ماں باپ کو کبھی اف بھی مت کہو اور ان کو جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما, اور ان سے عزت کے ساتھ بات کرو. تو مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ اور حسن ادب کے ساتھ بات کرتا ہے, اور کافر جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے اور گستاخی سے پیش آتا ہے. چنانچہ یہاں کافر کا بیان کیا کہ یہ کافر وہ ہے کہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما, اف ہے تمہارے لیے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ تف ہے تم پر, یہ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں تف ہے تم پر, تو گویا اپنے ماں باپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تف ہے تم پر. اتائیدانینی انخرج, کیا تم مجھے یہ دھمکی دیتے ہو کہ مجھے دوبارہ پیدا کیا جائے گا. وقت خلت القرون من قبلی, حالانکہ مجھ سے پہلے تو بہت نسلیں گزر چکی ہیں. کیا مطلب کہ اور لوگ مر گئے میں بھی مر جاؤں گا, اور جس طرح اور لوگ ابھی تک زندہ نہیں ہوئے تو میں بھی زندہ نہیں ہوں گا. کافر تھا, آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا تھا. آگے قرآن مجید نے والدین کا ذکر کیا کہ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمین, اور حال یہ ہے کہ وہ جو دونوں ماں باپ ہیں وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. وہما یستغیثان اللہ, اور ماں باپ اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں, اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. ویلک آمین, افسوس ہے تجھ پر, تو ایمان لے آ. تو یستغیثان اللہ ویلک آمین, قرآن مجید نے ایک ہی جملے میں ذکر کیا ایک ہی آیت میں, لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں, آپ اس کی اصلاح فرما دیجئے, اور دوسری طرف بچے سے کہہ رہے ہیں کہ ویلک آمین ان وعد اللہ حق, کہ افسوس ہے تجھ پر, تو ایمان لے آ, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی یہ جو تو سمجھ رہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی, یہ غلط ہے. اللہ کا وعدہ سچ ہے اور ہر آدمی نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قبر میں یا کہیں بھی ہوتا ہے, مٹی میں ہو, پانی میں ہو, کہیں بھی اس کی لاش ہو, تو ساری لاش ختم ہو جاتی ہے, لیکن ریڑھ کی ہڈی کا ایک جز جو ہے وہ باقی رہتا ہے. اور اس کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبلا کل ابن آدم الا عجب الذنب, کہ جتنا ابن آدم کے ساری لاش ہے سب ختم ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے ایک جز کے, اور اسی سے دوبارہ انسان کو پیدا کر دیا جائے گا. اور آج کل یہ جو کلوننگ وغیرہ چل رہی ہے اس کی بنیاد بھی اسی پر ہے کہ ہر حصے کے اندر پورا کا پورا انسان ہوتا ہے. آج کل جو یہ کافی چل رہی ہے تحقیق, اس میں کہتے ہیں کہ کہیں سے بھی انسان کا کوئی بھی آپ جز لے لیں, اس میں پورے انسان کا ڈیٹا جو ہے وہ پورا کا پورا موجود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری لاش کو ختم کر دیتے ہیں, مٹی کھا جاتی ہے عام طور سے, لیکن اس کا جو ریڑھ کی ہڈی کا ایک جز ہے وہ باقی رہتا ہے, اسی سے دوبارہ انسان کو پیدا کیا جاتا ہے. تو ماں باپ کہتے ہیں بہما یستغیثان اللہ, کہ وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں ویلک آمین, افسوس ہے تجھ پر, تو ایمان لے آ, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین, اور وہ کہتا ہے کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. ما ھذا الا اساطیر الاولین, نہیں ہے یہ مگر پرانے لوگوں کے قصے. کیا مطلب کہ یہ پرانے انبیاء سارے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی ہوگی, دوبارہ زندگی ہوگی, یہ تو پرانی باتیں ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر پرانے قصے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر بات پکی ہو گئی ہے, اور یہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جو ان سے پہلے جن و انس گزر چکے. انہم کانوا خاسرین, اور بے شک یہ سب لوگ خسارے میں ہیں. کیا مطلب کہ یہ جو آدمی ہے جس نے اپنے والدین کے ساتھ یہ بد سلوکی کی اور ایمان نہیں لایا, ماں باپ کی صحیح بات نہیں مانی, تو اس کا شمار ان کافروں میں ہوگا جو پہلے گزر چکے، یہ بھی ان میں شامل ہو جائے گا. اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر بات پکی ہو گئی. بات پکی ہو گئی یعنی کفر پر ان کا مرنا پکا ہو گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ عذاب ان کے اوپر پکا ہو گیا کہ ابھی عذاب میں مبتلا ہوں گے. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اور یہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جو ان سے پہلے گزر چکے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ سب لوگ خسارے میں ہیں. فرما بلی کل درجات مما عملوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ اللہ ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے دے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جنتیوں کے بہت سارے درجات ہیں اور جو جہنمی ہیں ان کے بھی درجات ہیں. وہ تو جنتی جنت میں جائیں گے، اور جو آج اس آدمی کو جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں چلا جائے تو بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کوئی اونچے درجوں کی تو ہمیں کوئی حوث ہوتی نہیں اپنے اعمال دیکھ کے، بس یہ دل چاہتا ہے کہ کس طرح جنتیوں کے جوتوں میں کہیں جگہ مل جائے. تو قرآن نے ایک جگہ میں فرمایا کہ فمن زحزحا عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو جنت میں داخل ہو جائے یہی بڑی کامیابی ہے، لیکن جنت کے پھر بہت سارے درجات ہیں. چنانچہ آپ کو پتا ہے کہ اوپر مقام ہے انبیاء کا، اس سے نیچے مقام ہے صدیقین کا، ان سے نیچے مقام ہے شہداء کا، ان سے نیچے مقام ہے صالحین کا، اور پھر بہت سارے درجات ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 سے زیادہ درجے ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں. تو جنت میں بڑے درجات ہیں، جو اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہر شخص جنت کے اس درجے پر جائے گا. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جنتی جنت میں پہنچیں گے، جہنمی جہنم میں، تو ہر ایک کو حسرت ہوگی. اور یہ جو قیامت کا دن ہے یہ ہے ہی حسرت والا. اور یہ بات بھی سورہ مریم میں آئی ہے کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، آپ ان کو ڈرائیے حسرت والے دن سے. تو حسرت کس چیز کی ہوگی؟ اہل جہنم کو تو یہ حسرت ہوگی کہ کاش ہم ایمان لے آتے اور جنت میں داخل ہو جاتے، اور جنتیوں کو یہ حسرت ہوگی کہ ہم نے فلاں وقت ضائع کر دیا، اور فلاں نے ایک کام چھوڑ دیا، اور فلاں نیک کام میں ہمارے اخلاص نہ ہوا. اگر اخلاص ہوتا وہ نیک کام کر لیتے تو آج ہمارا درجہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. تو اس دن ہر شخص کو حسرت ہوگی کہ کاش میں نے دنیا میں یہ کام کیوں نہیں کیا، اور دنیا کا وقت کیوں ضائع کیا. تو جنت جو یہ جنت میں جانے والے ہیں ان کو بھی حسرت ہوگی کہ ہم نے زیادہ کام کیوں نہیں کیا، اور جہنم میں جانے والوں کو تو حسرت ہوگی ہوگی کہ ہم جہنم میں کیوں آ گئے. تو یہ درجات ہیں، جنت کے اندر بھی درجات ہیں اور جہنم کے اندر بھی درجات ہیں. اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت میں آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کے اندر بھی بہت سارے درجات ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے اعمال کے مطابق. نہ ہر مومن برابر ہوتا ہے نہ ہر کافر برابر ہوتا ہے. مومن جو ہے سارے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کو جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ. تو لیکن جنتی جنتی میں فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے کافر کافر دونوں جہنمی ہیں، لیکن کافر کافر میں فرق ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے اگر ایک کافر وہ ہے جس نے ظلم بھی دنیا میں بہت کیے، ایک کافر وہ ہے کفر تو کیا مگر اس نے ظلم نہیں کیے، تو درجے درجے میں فرق ہو سکتا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے اس کے اعمال کے مطابق. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا ان کو بدلہ دے دے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، نہ مومن پر ظلم کرتے ہیں نہ کافر پر ظلم کرتے ہیں. چنانچہ مومن نے جتنے اعمال کیے تھے اسی اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا. کسی نے عمل تھوڑا کیا تھا تو تھوڑا بدلہ ملے گا، جنت کا نچلا درجہ ملے گا. کسی نے اعمال زیادہ کیے تھے، اپنی جان اور محنت زیادہ خرچ کی تھی، تو اس کو درجہ اوپر کا ملے گا. جیسا جیسا درجہ، جیسا جیسا عمل، ویسا ویسا اجر. جیسا جیسا عمل بڑھتا جائے گا اجر بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اور آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی درجے پر پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بندے سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس جو بندے کو میں فلاں درجے تک پہنچا دوں، اور وہ پہنچ نہیں رہا، کام ہی نہیں کر رہا. جنت میں جانے کے جو اعمال ہیں جتنے کرنے چاہیے، اس درجے کے لیے وہ کام نہیں کر رہا، تھوڑا کر رہا. فرض نماز پڑھ لی، فرض روزے رکھ لیے، لیکن جیسا آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنا چاہیے دین میں اتنا نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ اس کو اس درجے تک پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. کوئی بیماری آ جاتی ہے، بچوں پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مال پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی دکھ پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، اس دکھ پریشانی پہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دیتے ہیں، اور صبر کی وجہ سے اس کا درجہ وہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتے تھے. ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو کتنی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، تفسیر معارف القرآن. تو جب ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا تو ہماری دادی تھیں، وہ بہت عرصے بیمار رہیں اور کافی بیمار رہیں. تو ایک مرتبہ میرے چچا جو تھے وہ اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ کے پاس گئے اور کہا کہ جی والدہ بہت بیمار ہیں اور یہ تکلیف ہے اور یہ تکلیف ہے، اور ساری ساری رات ان کی کرب میں گزر جاتی ہے. تو حضرت چپ رہے، تو دعا بھی فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. پھر فرمانے لگے، تسلی کے لیے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ ان کی بیوی ہیں اور اللہ تعالیٰ شاید چاہتے ہوں کہ شوہر کے درجے تک پہنچا دیں. اب شوہر نے تو اتنے نیک اعمال کیے، اب وہ درجے تک کیسے پہنچے؟ تو کوئی نہ کوئی تکلیف دے دی جاتی ہے، اس تکلیف پہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اوپر تک پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف پیش آتی ہے اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے. روتا تو ہے وہ، مومن تو ظاہر روئے گا، جب تکلیف ہوگی تو روئے گا، رونے میں بھی کوئی حرج نہیں. اور جناب اگر روئے تو رونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے کہ مجھے تکلیف ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ہاں، بندوں سے شکایت نہ کرے زیادہ، اپنے تکلیف کا زیادہ شور نہ مچائے، باقی رونے میں کوئی حرج نہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسی پیاری بات فرمائی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام روتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں، تو وہاں کہا کہ بچوں نے کہا کہ آپ تو بہت ہی روتے ہیں، تو کیا جملہ فرمایا؟ اشکو بسی و حزنی اللہ، اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنا غم اور پریشانی میں اپنے غم اور پریشانی کی اللہ سے شکایت کرتا ہوں. یعنی کسی اور سے تو شکایت نہیں کرتا، میں کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے، ہاں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، دل کٹتا ہے. اب یہ شکایت ہے اپنی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے بات پر راضی بھی ہے، رضا بالقضا بھی ہے، رضا بالقضا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی بھی ہے، مگر اپنا غم تو غم ہوتا ہے، غم تو ایک طبیعی چیز ہے، تو اس پہ جناب شکایت کی ہے. مگر شکایت کسی اور سے نہیں ہے، اللہ کی شکایت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے غم کی شکایت. ایک ہے اللہ کی شکایت کرنا، وہ تو حرام ہے، کفر تک پہنچانے والی بات ہے. ایک ہے اپنے غم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، اپنے غم کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا کہ یا اللہ میں بیمار ہوں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ شفا دے دیجئے. یہ اس میں کیا آ رہا ہے؟ یہ تو آپ اپنے جو سب سے بے مشفق ذات ہے اس سے آپ اپنی شکایت کر رہے ہیں، وہی تو آپ کے غموں کو دور کرنے والا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہ رونا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے. اور پھر فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن
ولا نقول الا ما يرضي الله او كما قال صلى الله عليه وسلم, کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دل غمگین ہے لیکن زبان سے صرف ہم وہ بات کریں گے جس سے اللہ راضی ہو. تو بیک وقت غم بھی ہے اور بیک وقت رضا بالقضا بھی ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا غم کا اظہار بھی ہے. تو اگر آدمی آنکھوں سے رو لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جی, لیکن ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اور صبر کرتا رہے, اس صبر کی وجہ سے اس کے درجات جو ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. چنانچہ صالحین, پھر شہداء, اور شہداء سے بھی اوپر صدیقین کے مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے. اس لیے تکلیف, غم, پریشانی یہ ہر انسان کے اوپر آتی ہے, لیکن مسلمان کے لیے یہ خیر ہوتی ہے اور مسلمان کے درجات کو بڑھانے والی ہوتی ہے. اگر آدمی تھوڑا سا صبر سے کام لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے. بہرحال جنتیوں کے بھی بہت درجات ہیں اور جہنمیوں کے بھی اللہ پناہ میں رکھ کے بہت درجات ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا بلی کل ان درجات مما عملوا, اور ہر ایک کے درجات ہیں اس کے اعمال کے مطابق. بلی وفیہم اعمالہم وہم لا یظلمون, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے دے. وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نہ کافروں پر ظلم کرتے ہیں اور نہ مومنوں پر. ایک اور جگہ میں فرمایا ولا یظلم ربک احدا, قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا ولا یظلم ربک احدا, تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور ایک اور جگہ میں فرمایا گیا وما ربک بظلام للعبید, تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. چنانچہ جو بدلہ ہوتا ہے ضرور دیا جاتا ہے, چنانچہ کافروں کو بھی ان کی نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے. کافر بھی دنیا میں بہت نیکی کا کام کرتے ہیں, کوئی راحت کی چیز ایجاد کر دی, سب کو راحت پہنچ رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں عطا کرتے ہیں. چنانچہ خوب ان کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں اور نوازتے ہیں تاکہ جو ان کی نیکی ہے ان کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جائے. اور مسلمان جو ہے اس کی نیکیوں کا بدلہ عام طور سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور آخرت میں محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ آخرت میں پہنچے تو اس کے لیے خیر ہی خیر. وہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر ایک قصہ لکھا ہے, اور قصہ یہ لکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے, تو دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی. تو ان پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو, تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ میں جا رہا ہوں فلا کافر کے پاس, وہ مرنے والا ہے اور اس کا مچھلی کو دل چاہ رہا ہے اور مچھلی اس کے تالاب میں ہے نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک مچھلی اس کے تالاب میں لا کے ڈالو تاکہ وہ کافر جو ہے وہ مچھلی کھا لے, اس کا دل چاہ رہا ہے. دوسرے فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے فلا مسلمان کے پاس اور اس کا دل چاہ رہا ہے شہد کھانے کو, اور مجھے حکم یہ ہے کہ وہ جو شہد اس کے پاس رکھا ہوا اس کو گرا دیا جائے تاکہ وہ شہد نہ کھا سکے. مرنے والا ہے, مرنے سے پہلے اس کا شہد کھانے کو دل چاہ رہا ہے, تو مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ شہد کو گرا دو تاکہ وہ شہد نہ کھا سکے. خیر دونوں نے اپنا کام کر لیا, اور کام کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پروردگار یہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو کافر تھا اس نے جتنی دنیا میں نیکیاں کی تھی ان سب کا بدلہ ہم اسے دے چکے تھے, لیکن ایک نیکی ابھی اس نے ایسی کی ہے کہ اس کا ابھی تک ہم نے بدلہ اس کو دنیا میں نہیں دیا, تو ہم نے یہ چاہا کہ ہم اس کی آخری خواہش بھی پوری کر دیں تاکہ دنیا میں اس کا حساب سارا صاف ہو جائے اور جو اس نے نیکیاں کی ہیں اس کا بدلہ دنیا میں اس کو مل جائے. اور جو مسلمان ہے اس نے اکثر گناہوں سے توبہ کر لی تھی, مگر ایک گناہ بھی ایسا ہوا ہے کہ ابھی تک اس نے اس سے توبہ نہیں کی, تو ہم نے چاہا کہ مرتے وقت اس کو ایک چوٹ اور لگا دیں, ایک تکلیف اور پہنچا دیں تاکہ اس کی جو گناہ ہے وہ بھی دھل جائے اور جب وہ ہمارے پاس آئے تو اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوں اور آرام ہی آرام. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کائنات ہے اور عجیب و غریب ہے, اس میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس آدمی کو جو دیا جا رہا ہے وہ اس کے لیے راحت ہے یا اس کے لیے یہ آزمائش ہے یا اس کے لیے عذاب ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کو جو دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے راحت کا ذریعہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پناہ میں رکھ کے اس کے لیے آزمائش ہو رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے اس کو دیا جا رہا ہو تاکہ اور گناہ کر لے اور پھر اس کو پکڑا جا سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کو دیا جا رہا ہو تاکہ اس کی نیکیاں جو ہیں اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے اور آخرت میں وہ خالی ہاتھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اتنی پرپیش ہے اور اتنی وہ ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اگلی جو آیات ہے ان میں یہی بات بتائی جا رہی ہے، فرمایا کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا کہ کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا، اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی عمدہ عمدہ چیزیں دنیا کی زندگی میں لے لی ہیں، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اور ان عمدہ چیزوں سے تم نے خوب نفع اٹھایا ہے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تو آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور تم نافرمانیاں کرتے تھے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم اپنی عمدہ چیزیں دنیا میں تم لے گئے اور تم نے خوب ان سے مزہ اٹھا لیا، تو آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ کافروں کو جو دنیا میں نعمتیں دی جاتی ہیں وہ ان کی نیکیوں کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ جو نیکیاں وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جائے۔ تو قیامت میں جب پہنچیں گے تو کافروں سے کہا جائے گا اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے ساری مزے کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں استعمال کر لی ہیں، واستمتعتم بها، اور ان سے خوب نفع اٹھا لیا ہے، فالیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اور آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی کہ ایک واقعے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے پہ تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے آپ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ قصہ پورا 22 پارے میں بھی ہے اور سورۃ التحریم میں بھی گزرا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑی فکر ہوئی اور اندیشہ ہوا، کیونکہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ازواج مطہرات میں شامل تھی، اور ان کو ڈر ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی طلاق نہ دے دی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ بالا خانے میں تشریف فرما تھے، ایک لڑکا جو تھا وہ نیچے سیڑھیوں پر کھڑا ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے سے کہا، ربا غالب ان کا نام تھا لڑکے کا، کہ تم جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ عمر آیا ہے اور آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ تو وہ لڑکا گیا اور واپس آ کر کہا کہ میں نے تمہارے لیے اجازت طلب کی تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا، پھر مسجد میں ادھر ادھر گھوما مگر بے چینی بہت تھی، پھر میں آیا، پھر میں نے عرض کیا کہ تم جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نام لے لو اور پوچھو شاید اجازت مل جائے۔ وہ گیا پھر واپس آیا اور کہا کہ میں نے تمہارا نام لیا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ چلے گئے مگر ان سے رہا نہیں گیا، پھر آئے، پھر اجازت مانگی، تو تیسری مرتبہ میں ان کو اجازت مل گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں اوپر داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور چٹائی بھی وہ کھجوروں کے تنکوں کی تھی اور اس سے آپ کے جسم مبارک پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ چٹائی پہ لیٹتا ہے آدمی تو جسم پہ نشان پڑ جاتے ہیں، گدے پہ لیٹتا ہے تو نشان نہیں پڑتے، چٹائی پہ لیٹتا ہے تو نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا تو مجھے دو تین کھالیں نظر آئیں کچی جو لٹکی ہوئی تھی، اور ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک آسا تھا، اور چٹائی تھی جس پہ آپ لیٹے ہوئے تھے۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیصر و کسرا تو اتنی نعمتوں میں ہیں اور آپ کا یہ حال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو آپ بیٹھ گئے اور ایک جملہ فرمایا کہ افی شک انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کیا تم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے کیا تم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو؟ اب یہ جملہ بڑا سخت جملہ آپ نے فرمایا اور اس میں بڑی گرفت تھی. ایک تو فرمایا اے خطاب کے بیٹے, تو ان کے والد جو تھے خطاب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو آپ نے عمر نہیں کہا بلکہ خطاب کے بیٹے کہا. وہ ایک لطیف اشارہ کر دیا کہ یہ بات تم نے اچھی نہیں کہی. اور دوسرا یہ فرمایا اب افی شکن انت ابن الخطاب, کہ اے خطاب کے بیٹے کیا تم شک میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا مطلب کہ تمہیں ابھی دنیا اور آخرت کا پتہ نہیں ہے کہ دنیا کس کے لیے اور کافر اور آخرت کس کے لیے ہے؟ اور اشارہ تھا اس حدیث کی طرف جو آپ نے سنی ہوگی کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو آپ نے فرمایا اب افی شک انت یا ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے کیا تم شک میں ہو؟ اور پھر فرمایا اولئک عجلت لہم طیباتہم فی الحیات الدنیا, یہ جو کافر ہیں ان کی جتنی عمدہ چیزیں ہیں سب دنیا میں ان کو زندگی میں جلدی جلدی دے دی جاتی ہیں, اور مسلمانوں کے لیے آخرت رکھی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے. اب اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ کافروں کو نہ دنیا میں ملے نہ آخرت میں ملے, یعنی ہر طرح مارے جائے, تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی تو ان کو بھی تو کچھ ملے, تو دنیا ان کو دے دی گئی اور آخرت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے رکھی گئی. تو یہ بات قرآن حکیم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے, اور آج کل اس میں بھی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگوں کا بھی ایمان آخرت پر اس درجے کا پکا نہیں ہے جس درجے کا ہونا چاہیے. اور اسی لیے آپ نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا ہوگا کہ یؤمنون, یؤمنون کا لفظ آتا ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اور آگے فرمایا وبالآخرتی ہم یوقنون, آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف کہ جتنا آخرت کے اوپر یقین بڑھتا چلا جائے گا دنیا اتنی آسان ہوتی چلی جائے گی, جتنا آخرت پر یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی دنیا آسان ہوتی چلی جاتی ہے, اور جتنا آخرت پر یقین کمزور پڑے گا اتنے دنیا کے اندر مشکلات مسلمانوں کے لیے بڑھتی ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ دنیا جو ہے اس میں کافروں کو کے لیے راحت کے دروازے کھولے ہیں تاکہ ان دنیا میں ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا ہی کے اندر دے دیا جائے. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا. اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور فصاحت و بلاغت کی عجیب و غریب مثال ہے. چنانچہ بعض مفسرین نے یا اہل بلاغت نے لکھا کہ اس میں بھی بڑا حسین نقطہ ہے, عجیب نقطہ, حسین تو کہنا ہے عجیب نقطہ ہے, کیونکہ کہنا تو یوں چاہیے کہ آگ ان پر پیش کی جائے گی, لیکن فرمایا یوں گیا کہ ان کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ کسی کے سامنے کوئی چیز جب پیش کی جاتی ہے تو جو پیش کی جاتی ہے اس کا درجہ کم ہوتا ہے, اور جس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے. آپ کھانا کسی کے سامنے پیش کریں مہمان کے سامنے, تو کھانے کا درجہ زیادہ ہوگا مہمان کا درجہ زیادہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کھانے کا درجہ کم ہوگا, جبھی تو آپ اس کو مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس جیسے 10 کھانے آپ کے اوپر قربان ہو, آپ کے سامنے کھانے کی کیا ہے؟ تو یہاں اللہ تعالی نے یوں نہیں فرمایا کہ آگ ان پر پیش کی جائے گی, بلکہ کہا کہ یہ لوگ آگ کے اوپر پیش کیے جائیں گے. اللہ بنا دے رکھے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا, کہ تم اپنی عمدہ عمدہ چیزیں دنیا کی زندگی میں لے گئے ہو, وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا, اور تم نے ان سے خوب مزہ اٹھایا ہے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ, آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب کا بدلہ, ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق, اس لیے کہ تم زمین میں نہ حق تکبر کرتے تھے. وبما کنتم تفسقون, اور تم فسق کرتے تھے, یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے تھے. اور اسی کی آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ بات لکھی کہ یعنی کفار کو خطاب کر کے یہ کہا جائے گا کہ تم نے اگر کچھ اچھے کام دنیا میں کیے تھے تو ان کا بدلہ بھی تمہیں دنیاوی نعمتوں اور عیش و عشرت کی صورت میں دیا جا چکا ہے, اب آخرت میں تمہارا کچھ حصہ باقی نہیں رہا. یہ خطاب کفار کو ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے نیک اعمال جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، آخرت میں تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ اس کو دے دیتے ہیں. چنانچہ کفار فجار کو مال و دولت اور عزت و جاہت وغیرہ جو دنیا میں ملتا ہے وہ ان کے نیک اعمال، سخاوت، ہمدردی، سچائی وغیرہ کا بدلہ ہوتا ہے. مومنین کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اگر ان کو دنیا میں کوئی نعمت، مال و دولت وغیرہ مل جائے تو وہ آخرت کے حق سے محروم ہو جائے. آگے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں کفار کو عتاب و عقاب ان کے دنیاوی لذتوں میں منہمک رہنے کی بنا پر کیا گیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین رحمہم اللہ نے دنیا کی لذتوں کو ترک کرنے کی عادت بنا لی، جیسا کہ ان کی سیرت اس پر شاہد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ دنیا کے تنعم سے یعنی عیش سے پرہیز کرتے رہنا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی سے تھوڑا رزق لینے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالی بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑا رزق لینے پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے سے عمل کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ آدمی کو جو نعمت دنیا کی مل جائے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو شکر کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، مگر نعمتیں حاصل کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اور یہ آج کل ہمارے ہاں دوڑ لگی ہوئی ہے پیسے کی، مال و دولت کی اور ہر چیز کی. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں پیسے میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، کپڑا اگر اس کے پاس ایسا ہے تو میرا کپڑا اس سے اچھا ہو، اور اگر اس کے پاس موبائل فون اچھا ہے تو میرا موبائل فون اس سے اچھا ہو. مجھے اس پہ یاد آیا، وہ ایک دو عورتیں کہہ رہی تھیں ہمارے گھر والی، وہ کہنے لگی کہ ہم اب زیور پہ اتنا نہیں اتراتے جتنا کہ آج کل مرد جو ہے وہ اس موبائل فون اور اس پہ اتراتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اب ساری ہماری خصلتیں جو ہے نا ان مردوں میں منتقل ہو گئی. تو اب تو ان مردوں میں بھی عورتوں میں ذرا مقابلہ ہوتا ہے کپڑوں کا اور زیور کا، اور مردوں میں مقابلہ ہوتا ہے اسٹیٹس کا، کس کا اسٹیٹس زیادہ ہے، کس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، کس کی گاڑی زیادہ اچھی ہے، کس کا مکان زیادہ اچھا ہے. اور جو جناب اس میں آگے بڑھ جائے سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہو گیا ہے. یہ عام ایک ذہن ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ زیادہ ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل سب سے زیادہ ہے. اب یہ وہ نقطہ نظر ہے کہ جس کی نہ قرآن سے تائید ہوتی ہے نہ احادیث سے تائید ہوتی ہے، اور یہ بالکل خلاف قرآن و سنت نقطہ نظر ہے. یہ نظریہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف، کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور ابھی بتایا کہ اگر کسی شخص کو دنیا کی نعمتیں ملیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ نعمتیں اس کے لیے نعمت ہیں یا یہ نعمتیں اس کے لیے زحمت ہیں یا یہ نعمتیں اس کے لیے عذاب ہیں. یعنی تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت اس کے لیے نعمت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی ترقی کا ذریعہ بنا دیا، اس کو نعمت عطا فرمائی، اس نے آگے خرچ کرنا شروع کر دیا اور اس کو صحیح جگہ میں استعمال کیا، بندوں کے حقوق ادا کیے اور وہ نعمت شکر کے مطابق صحیح جگہ میں صرف کی، تو وہ نعمت اس کے لیے نعمت کا ذریعہ بن جائے گی، بلکہ نعمت اور نعمتوں کا ذریعہ بن جائے گی. ہے نا، کسی آدمی کو 1,00,000 روپے ملے، اس سے تھوڑا سا اپنے اوپر خرچ کیا، بیوی کو دیا، بچوں کو دیا، رشتہ داروں کو دیا، اور جناب جہاد میں دیا، تبلیغ میں دیا، ادھر خرچ کیا، ادھر خرچ کیا، کچھ اپنے ورثا کے لیے پسمان نگان کو چھوڑ دیا، سارا اپنا اس طریقے سے. اب یہ نعمت اس کے لیے کئی نعمتوں کا ذریعہ بن گئی، ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت زحمت بن جائے، نعمت ملی اور اس کے ساتھ 10 مصیبتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات پیسہ آیا اور پریشانیاں کھڑی ہوئی، نعمت ملی اور اس کے ساتھ مصیبتیں کھڑی ہوئی، وہ نعمت جو ہے اس کے لیے مصیبتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نعمت جو عذاب کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کی وجہ سے آخرت کے اندر عذاب ملتا ہے، جب آدمی اس کو غلط طریقے سے حاصل کرے، غلط طریقے سے رکھے اور غلط جگہ میں خرچ کرے. چوری ڈاکہ رشوت لے کے حق مار مار کے پیسہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کو حرام کاموں میں خرچ کیا، تو آیا بھی حرام طریقے سے، رکھا بھی حرام طریقے سے، خرچ بھی کیا حرام طریقوں میں، عذاب ہی عذاب ہوا. تو یہ کچھ پتہ چلانا مشکل ہے کہ جو نعمت آ رہی ہے وہ نعمت نعمت ہے یا نعمت جو ہے وہ زحمت ہے، یا یہ نعمت آگے چل کر اللہ پناہ میں رکھ کے عذاب کا ذریعہ بن. بلکہ یہ آزمائش ہے. ہم نے آپ کو سورۃ الفجر میں بتایا تھا، ہم نے کیا بتایا تھا، قرآن میں بتایا، ہم نے اسے پڑھ کے سنایا تو نقل کیا تھا. اللہ تعالی نے یہ بات وہاں فرمائی ہے کہ انسان جو ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، کبھی پیسے دے کے آزمایا جاتا ہے اور کبھی پیسے لے کے آزمایا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو پیسے دیتے ہیں وہ آزمائش ہوتی ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، مجھ پر بڑی نعمت ہے، اور کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی عزت کی. اور جب اللہ تعالیٰ پھر آزماتے ہیں، اب دوسری آزمائش ہوتی ہے، پیسہ اس سے کھینچ لیا جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. قرآن میں کہا ہے فَأَمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، تو انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا، عزت دی. فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور پھر جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں. ہرگز نہیں کا کیا مطلب؟ کہ وہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی ابتلا ہے، وہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے. کبھی پیسہ دے کے آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، کبھی پیسہ لے کے آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، کبھی صحت دے کے آزمایا جاتا ہے کہ صحت کی حالت میں کیا کرتا ہے، پھر صحت لے کے دیکھا جاتا ہے کہ بیماری میں کیا کرتا ہے. انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے. جو بھی حالت اس دنیا میں ہے سب آزمائش ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر پیسہ کھینچا جا رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ سب آزمائش ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے. پیسہ تو ایک لے کے نہیں جاتا اپنے پاس، کوٹھی بنگلہ اور بینک بیلنس اور کار اور موبائل اور پتہ نہیں جن جن چیزوں پہ ہم اور آپ نخرے کرتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی. سب یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہی رہتی ہیں. آدمی کچھ دن کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنا کفن کے ساتھ پھر آگے چلا جاتا ہے. اگلا آتا ہے وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہے، میری ہے، میری ہے. حالانکہ تیری کہاں ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے یا پھر ورثہ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی، کہ میرا پیسہ میرا پیسہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا پیسہ تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا، یا پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیا، باقی سب جو ہے وہ ورثہ کا ہے. آپ نے 1,00,000 روپے جمع کیے، 1 کروڑ جمع کر لیے، چلو 10 کروڑ جمع کیے، آپ کا کیا ہے؟ آپ تو وہ جو آپ منہ میں ڈال لیں گے، وہ بھی ڈاکٹر اگر آپ کو اجازت دے، اور صحت ٹھیک ہو، تو جتنا آپ منہ میں ڈال لیں گے وہ آپ کا ہے، جو کپڑا آپ پہن لیں گے وہ آپ کا ہے، اور جو آپ اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیں گے وہ آپ کا ہے، باقی 10 کروڑ پہ آپ خوش ہوتے رہو. آپ کا کہاں ہے؟ وہ تو ورثہ کا ہے. آپ سوال جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ کہاں سے حاصل کیا، اور مزے وہ اڑائیں گے، اور وہ پھر اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے. انسان ویسے ہی اپنا ہنستا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. انسان کا ہے کیا؟ آتا بھی خالی ہاتھ ہے، جاتا بھی خالی ہاتھ ہے. یہاں اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، اس لیے حکم یہ ہے کہ نعمتوں کو دیکھ کر لو، حلال طریقے سے لو، حلال طریقے سے رکھو، حلال طریقے سے خرچ کرو اور آگے چلے جاؤ. بس اس لیے ان نعمتوں میں منہمک ہو جانا اور ان نعمتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ دوسرے کی چیزوں پر میں آگے بڑھنا ہے. اگر آپ نے 10 گاڑیاں بھی جمع کر لی، قبر میں کیا لے کے جائیں؟ کتنی گاڑیاں لے جائیں؟ 1 گاڑی بھی نہیں جائے گی. اگر آپ نے 10 کوٹھیاں بھی بنا لی تو قبر میں کیا لے کر جائیں گے آپ؟ 1 کوٹھی نہیں لے جا سکتے. کوٹھی کا ایک ہیچ نہیں آپ لے جا سکتے، وہ تو مٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی جو حرص ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ مشاہدہ ہے. جتنا انسان بوڑھا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی لالچ اس کی بڑھ جاتی ہے. چنانچہ جوان جو ہے نا اس کے لیے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے اور بوڑھے کے لیے خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ پیسہ خرچ کرنے میں بھی ہچکچاتا ہے اور محنت خرچ کرنے میں بھی ہر چیز بیچ کے جاتا ہے. اور جوان جو ہے اس کا پیسے سے ان چیزوں سے اتنی لگاؤ نہیں ہوتی, کم لگاؤ ہوتا ہے. یہ معاف کیجیے گا آپ, لیکن یہ حقیقت ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں, ایک حرص علی المال, دوسرا حرص علی الجاہ, پیسے کی لالچ اور مرتبے کی لالچ. جتنا بوڑھا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی پیسے کی محبت بڑھتی چلی جائے گی اور اسٹیٹس کا جو اس کا وہ ہے نا خانہ وہ بھی اوپر بڑھتا چلا جائے, حرص بڑھتی چلی جائے گی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی چیز آدمی کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی. ولا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب, آدمی کے پیٹ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یہ پیٹ ایک ایسا ہے, کہتا ہے اور لا اور لا. چنانچہ کوئی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کے پاس دس لاکھ آ جائے وہ کہے چلو الحمدللہ کافی ہو گئے, دس کروڑ آ جائے تو بھی نہیں, دس کارخانے لگ جائے. جس آدمی کے دس کارخانے ہوں گے آپ جا کے دیکھ لو ہے جی کہ وہ گیارہویں کارخانے کے لیے کاغذ لیے لیے پھر رہا ہوگا افسروں کے پاس کہ کسی طریقے سے گیارہواں کارخانہ لگا دو, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر گیارہواں کارخانہ نہ لگایا تو ان دس کارخانے میں پتہ نہیں کمی نہ ہو جائے کچھ. یہ کیسی مصیبت ہے کہ حرص انسان کی بڑھتی چلی جاتی, جتنا پیسہ بڑھتا ہے اتنی حرص, اور جتنا پیسہ کم ہوگا حرص کم ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس لیے غریب آدمی اس میں زیادہ کھول کے خرچ کر دیتا ہے اور مالدار آدمی جو ہے وہ بہت تنگ ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ, اللہ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن عام حالت یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی چیز آدمی کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. اور فرمایا بیتوب اللہ علی من تاب, ہاں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اس آدمی کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. کیا مطلب کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے, انابت اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے, پھر اس کی زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے, پھر پیسہ اس کو نقصان نہیں دیتا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ میں فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح, اگر آدمی بھی نیک ہو پیسہ بھی نیک ہو پھر کوئی حرج نہیں, بہترین چیز ہے. آدمی بھی نیک ہو پیسہ بھی نیک ہو, یعنی صحیح جگہ سے آیا صحیح جگہ سے رکھا صحیح جگہ سے آگے نکال دیا تو بس بہترین چیز. یہ جو ہمارے ہاں یہ ذہن بن گیا ہے کہ جس کے پاس دنیا کی چیزیں زیادہ تو وہی اللہ کے ہاں عزت والا ہے, یہ اتنی خراب ذہنیت ہے اللہ فلاں میں رکھ کے, یہ کافرانہ ذہنیت ہے. معاف کیجیے گا لیکن یہ کافرانہ ذہنیت ہے. اور یہ سمجھنا کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے, نعوذ باللہ من ذلک, یہ بہت خطرناک بات. آپ دیکھو قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافروں کو زیادہ دیا جاتا ہے دنیا کے اندر, اور آخرت میں ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم دنیا کی زندگی میں سارے تم نے مزے کی چیزیں لے لی ہیں, واستمتعتم بها, خوب نفع اٹھا لیا ہے, فالیوم تجزون عذاب الہون, آج تمہیں ذلت کا عذاب کا بدلہ دیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو فرمایا اب فی شک من ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے کیا تم شک میں پڑے ہوئے ہو, ابھی تک تمہیں دنیا اور آخرت کے حقائق کا پتہ نہیں چلا. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ انہوں نے کہا پانی لاؤ, پیاس لگی ہوئی تھی تو شہد ملا ہوا پانی لایا گیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا پینا ثابت ہے کہ آپ نے شہد لگا ہوا شہد ملا ہوا پانی استعمال فرمایا, لیکن اس وقت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت یاد آ گئی. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ساری تم نے مزے کی چیزیں دنیا میں لے لی, تو عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہے تو پانی مزیدار لیکن مجھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں سارا مزہ ہم دنیا میں تو نہیں لے رہے, ایسا تو نہیں کہ جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو ہمارے ہاتھ خالی ہوں. اب دیکھیے ہمارے نقطۂ نظر میں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کے نقطۂ نظر میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ان حضرات کا معاملہ یہ تھا کہ جتنی نعمتیں دنیا کی ان کی بڑھتی چلی جاتی تھی ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل رہا ہو. اور ہمیں یہ جہاں دو رکعت پڑی ہم یہ دیکھتے ہیں پیسوں میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا, چار رکعت جو رات تہجد میں پڑی تھی تو صبح میں چار روپے کا اضافہ ہوا یا نہیں ہوا, اگر چار روپے کا اضافہ ہو گیا سمجھتے ہیں چار رکعتیں ہماری قبول ہو گئی. اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اضافہ ہوا پیسوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چار رکعتوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل گیا, اور دنیا میں ملنے کا مطلب کہ آخرت خالی ہو گئی. آخرت خالی ہو گئی تو یہ تو کافروں والا معاملہ ہو گیا کہ دنیا میں سارے ان کے اعمال کا بدلہ نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں مل گیا آخرت میں کچھ نہ رہا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں کا ملنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو اور یہ بھی یہ نعمت ہو اور باقی نعمت ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زحمت ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب کا ذریعہ بن جائے اللہ پناہ میں رکھے. اس لیے کبھی بھی آدمی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سونے بنو اسرائیل میں کافروں میں فرمایا, کافروں کے قصے میں, کہ ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها, کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے. کافر جو ہے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس ہو گیا کام, اور مومن جو ہے اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ چلو یا تو کچھ ہو گیا آگے کا کیا ہوگا, ایسا تو نہیں کہ آگے کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے. تو یہاں کافروں کا یہ حال بیان کیا گیا, پھر سے سن لیجئے کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا, اور کہا جائے گا کہ تم اپنی پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں لے گئے, واستمتعتم بها, اور تم نے ان مزے والی چیزوں سے خوب نفع اٹھایا. فاليوم تجزون عذاب الهون, آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا. بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق, اس لیے کہ تم زمین کے اندر تکبر کرتے تھے ناحق طور پر. وبما كنتم تفسقون, اور اس لیے کہ تم اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے تھے. بس جی آج اتنے ہی رکھ لیں, اور یہ رکوع بھی پورا ہو گیا ہے. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہم کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے ابھی عصر سے پہلے, تو عشاء میں ہمیں وہاں پہنچنا ہے مجھے, اور میں چاہ رہا ہوں جلدی پہنچ جاؤں. مغرب کی نماز انشاءاللہ رستے میں پڑھ لوں گا. اللہ تعالیٰ اس سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مفتی صاحب کی اہلیہ کی کامل مغفرت فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین, ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے, قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے, پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة, اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہم ہمارے احباب متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین, ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زندگی گزارنے کے لیے صبر کی بھی توفیق عطا فرما, شکر اور صبر کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب دامت برکات ان کے اہلیہ کا انتقال ہوا, ان کی کامل مغفرت فرما, ان کی بھی کامل مغفرت فرما. اور ہمارے متعلق ان احباب میں جو جو لوگ دنیا سے چلے گئے, یا اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارض عنهم وادخلهم الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارض عنهم وادخلهم الجنة ونجهم من النار واصلح لهم شأنهم كلهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى,
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.